اب آج کے دن تیمم کا مسئلہ ہے. تیمم کہتے ہیں, بیان ہوا کہ اصل زبان عربی میں تیمم کے معنی قصد کے ہیں, یعنی کسی چیز کا بھی قصد کرے گا تو کہے گا یمما اور تیمم. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً, اگر پانی نہ ملے تمہیں غسل کی یا وضو کی ضرورت ہو, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً, پانی نہ ملے, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پاک زمین کا قصد کرو. کس مقصد سے قصد کرو؟ یعنی جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا طریقہ بتایا ہے, اس طریقے سے پاک زمین کا قصد کرو. اس سے معلوم ہوا کہ تیمم آدمی کرے گا تو پاک زمین ڈھونڈ کر کے, اور اگر شبہ ہے کہ یہ زمین ناپاک ہے تو پھر اس کی تحقیق کر لے. لیکن ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے اس باب میں, طہارت کے باب میں, کہ اگر شبہ ہے تو شبہ کی بنا پر کسی چیز کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. کپڑا ہے, جیسے کہ پہلے مسئلہ بیان ہوا کہ آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس کو احتلام ہوا, ایک شبہ کی بات ہوئی, لیکن اٹھ کر کے اگر کپڑے اور جسم پر احتلام کا کوئی نشان, کوئی اس کی نشانی نہیں مل رہی ہے تو پھر کپڑے کو پاک کہا جائے گا, جسم کو پاک کہا جائے گا, غسل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر زمین کے بارے میں شبہ ہوا کہ شاید کل کسی نے, یہاں کسی بچے نے پیشاب کر دیا, بڑے نے پیشاب کر دیا ہو, تو جب تک زمین پر نجاست کے آثار, اس کی بو نظر نہیں آ رہی ہے تو زمین کو پاک کہا جائے گا. کوئی بھی کپڑا ہے, یہاں تک کہ مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیار رسول کے ساتھ ہوتے تھے, غزوات میں ہوتے تھے, یہودیوں کے جگہوں کو فتح کیا, بنی قریظہ کو ان کے گھر کے سامان کو مسلمانوں نے لیا, کپڑے لیتے تھے, ان کپڑوں کو بغیر دھوئے استعمال کر لیتے تھے اور اس میں نماز بھی پڑھتے تھے. علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ عراق وغیرہ میں جو لوگ مجوسی رہتے تھے یا کافر رہتے تھے, جب عراق فتح ہوا تو صحابہ کرام نے ان کے کپڑوں کو لے کر کے بغیر دھوئے استعمال کیا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کپڑے پر نجاست ظاہری نظر نہ آتی ہو. صرف کھانے کے مسئلے میں یہ چیز ہے کہ کھانے کی چیزوں میں اگر شبہ ہے تو اس کو حلال اور حرام ہونے کا شبہ ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. نکاح یا شادی کے مسئلے میں اگر حلال اور حرام ہونے کا یہ شبہ, یہ قواعد بیان کیے ہیں علماء نے, تو اس کو شبہ کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا. یعنی یہ کہ اگر شبہ ہے کہ ایک عورت آئی, جیسا کہ پیارے رسول ابن ابی احاب ایک لڑکی عورت تھی, ان کے پاس ایک کالی عورت آئی, اس نے کہا کہ تم نے کس سے شادی کی ہے؟ کہا فلاں سے, اور کہا کہ یہ بچے تمہارے انہیں سے؟ کہا ہاں. وہ کہتی ہے, کالی عورت کہتی ہے, فإنی أرضعتكما, ہم نے تم دونوں کو دودھ پلایا, یعنی تم دونوں رضائی بھائی ہو گئے, بھائی اور بہن ہو گئے. رضائی بھائی, حقیقی بھائی, جس طرح حقیقی بھائی بہن ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے, اسی طرح رضائی بھائی بھی ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. پیارے رسول نے فرمایا ہے, یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. وہ دوڑے بھاگے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے, ان سے میرے بچے بھی ہو گئے ہیں, لیکن ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا, اب میں کیا کروں؟ کہا رسول, کہتے ہیں فارقہ, ان کو جدا کر دو, الگ کر دو. پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول, انما ہی امرات واحدہ, ایک عورت دعویٰ کر رہی ہے, کیا اس کی گواہی ہم قبول کریں گے؟ دیکھیے بھی یہ ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ گواہی کے لیے کم سے کم دو مرد چاہیے, نہیں تو ایک مرد اور ایک عورت. لیکن یہ مسئلہ علماء نے کہا ہے کہ جو مسئلہ صرف عورت کے ساتھ خاص ہے اس میں ایک عورت کی گواہی بھی مانی جائے گی, اور اگر مسئلہ مردوں کے ساتھ خاص ہے تو وہاں ڈھونڈا جائے گا ایک مرد اور دو عورتیں کم سے کم, نہیں تو دو مرد. تو یہاں پیارے رسول نے فرمایا فارقہ, اس کو اپنے سے جدا کر دو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول, انما ہی امراۃ واحدہ, ایک ہی عورت ہے, وہ کہہ رہی ہے. پیارے رسول نے فرمایا کیف وقد قیل, کیسے تم اس سے کو اکٹھا اپنے پاس زوجیت میں رکھ سکتے ہو جب شبہ کی بات آ گئی کہ یہ حرام ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو کسی بھی زمانے میں بھی اس طرح کا مسئلہ اگر ظاہر ہو گیا, دو چار بچے بھی ہو گئے, تو بچے ان کے شرعی ہیں, کیونکہ حرمت کے جاننے سے پہلے یہ سب ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اکٹھا رہنا جائز نہیں, البتہ یہ کہ بچے ان کے بچے ہیں، بیوی الگ ہو جائے، اپنی دوسری جگہ شادی کر لے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو اس کی زوجیت میں نہیں رکھنا. اسی طرح کھانے کے بارے میں بھی اگر شبہ ہو گیا، جیسے مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے بکری اور کتے کے درمیان پیدا ہوا ہے، یعنی کتے نے جفتی کی بکری کے اوپر، تو اس کو حرام کہا جائے گا، کیونکہ وہاں حرمت اور حلت دونوں اکٹھا ہوگی، حرمت کو ترجیح دی جائے گی. پیارے رسول سے حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کبھی شکار کرتے ہیں کتوں کے ذریعے سے، اور کتے سکھائے ہوئے ہیں، سدھائے کتے، شکاری کتے، ان کا شکار کھانا جائز ہے، اگر وہ شکار اگرچہ اس کے منہ کے اندر یا اس کے حملے سے وہ مر گیا، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اگر بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا ہوا ہے، یہ ایک شرعی بات ہے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، کبھی ہم اپنا کتا چھوڑتے ہیں بسم اللہ کر کے، دوسرا کتا بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ پیارے رسول نے فرمایا، اگر دوسرا کتا بھی شریک ہو گیا تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس شرط پر کھاؤ کہ اس کتے کے مالک نے اس کو بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو، تو آپس میں بانٹ کر کے کھا لو، لیکن اگر اس کے کسی دوسرے کتے کی شرکت اس میں ہے، تم نے بسم اللہ کر کے چھوڑا ہے، ہو سکتا ہے اس کتے کے زخم سے، اس کتے کے وار سے یہ جانور مرا ہو اور اس پر اس نے بسم اللہ نہ کہا ہو. دیکھیے شبہ کی بات ہو گئی. برتن کے مسئلے میں بھی ہے، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول، کبھی ہم ایسے ارض میں ہیں، ایسی زمین میں ہیں جو اہل کتاب ہیں، کبھی ہمیں برتن نہیں ملتا ہے، تو کیا ان کے برتن میں ہم کھانا کھا لیں؟ تو پیار رسول نے فرمایا کہ اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کو دھو لو پھر کھاؤ. یہ سب چیزیں ہیں کھانے کی چیزوں میں، اگر حرام اور حلال ہونے کا شبہ ہے تو اس کی حرمت کو اس پر تقدیم کیا جائے گا. شبہ ہے، اگر یقین ہے کہ حرام ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یقین ہے کہ یہ حلال ہے، اس میں حرمت کا اشتراک یا شائبہ نہیں ہے، تو پھر وہ حرام یا حلال جیسے بھی ہو، لیکن زمین، کپڑے، طہارت وغیرہ کے بارے میں بیٹھا ہے آدمی، اس کو شبہ ہو گیا کہ ہمارا وضو پتہ نہیں ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، سوچ رہا ہے ہوا تو نہیں نکلی ہے، اور اگر وہ یقین کو نہیں پہنچا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے تو یہ حکم لگایا جائے کہ نہیں، وضو اس کا باقی ہے. کپڑے کے بارے میں اسی طرح کا. تو زمین کا مسئلہ لمبا ہو گیا. زمین کا مسئلہ ہے کہ ہر وقت شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ یہاں چلتے پھرتے ہو سکتے ہیں یا پیشاب کرتے ہیں. نہیں، اگر نجاست ظاہری طور پر نہیں نظر آ رہی ہے تو زمین کو پاک کہا جائے گا، اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. فتیمموا صعیدا طیبا. نبی کریم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیتیں دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی، اور بعد میں ملنے کا تو سوال ہی نہیں، کیونکہ پیارے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر رہ کر کے بھی مجھ سے ڈرتا ہے اور میں اس پر غالب ہوتا ہوں، اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے ایک مہینے کی مسافت کی دوری سے بھی. دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حقیقت میں. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یہ پیارے رسول کی خصوصیت اور پیارے رسول کی امت کی بھی خصوصیت ہے کہ دشمن مسلمانوں سے ہزاروں میل دور رہ کر کے بھی ڈرتا ہے، اور یہ حقیقت پیارے رسول کے اس قول کی صداقت ہمیشہ رہے گی. اب اس زمانے میں بہرحال یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایسی بری حالت ہے مسلمانوں کی کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، مسلمانوں کی طاقت کوئی کم نہیں ہے، مسلمانوں میں مال کی کمی نہیں ہے، تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر آخر کیوں یہ سب ہنگامہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور کسی امت کے خلاف نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے، ہر حالت میں وہ ڈرتے رہتے ہیں. مسلمان اگر فاتح ہوں تب بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور اگر مسلمان کمزور بھی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھرنے نہ پائیں گے، کسی وقت بھی ابھرے تو ہمیں لے لیں گے. یہ ڈر ان کو کھائے جا رہا ہے، اس وجہ سے ہزار ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. دشمن ہے، اس کو اپنے ہیلے بہانے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی تو اپنا انتظام کرنا چاہیے. نہیں کیا، اللہ کے نظام کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے دشمن غالب ہے. ورنہ وہ ڈر تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے اس حالت میں بھی، جیسے کہتے ہیں کہ مرا ہوا شیر بھی آدمی اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سو رہا ہو، پہلے پتھر پھینکتا ہے، اس کے بعد پھر جب یقین ہو جاتا ہے اس کو تب جا کے اس کے قریب ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت کتنی بھی گئی گزری ہے، دشمن اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں، کسی بڑے ملک کے اس جگہ نام لینا بھی صحیح، یعنی گندا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، کسی بڑے ملک ترقی یافتہ ملک کے کسی صدر نے کہا تھا کہ اب جو ہے سرخ ریچھ الدب الاحمر کہتے تھے اس کو، کیا نام ہے روس کو، یہ سرخ ریچھ اب گر چکا ہے، اب سبز ریچھ جو ہے یعنی مسلمان باقی ہیں ان کو زیر کرنا ہے، یہ ان کا پروگرام۔ بہرحال کرتے ہیں، حقیقت میں آپ کتنے بھی گئے گزرے ہیں پھر بھی پیارے رسول کی امت ہیں، اور پیارے رسول کی امت کا کی خصوصیت ہے کہ دشمن اس سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اس وجہ سے وہ ہزار ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کو بے دست و پا کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم استفاؤ، دشمن ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، اور اگر ان کو وہ کر سکیں گے تو تمہیں تمہارے دین سے وہ واپس کر دیں گے، لیکن اس کی طاقت ان کو نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ خصوصیت ہے، ہمیشہ رہے گی۔ بات یہ رہی کہ پیارے رسول ہی کے قول کے مطابق جب ہم نے تعلیمات اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا عید دو رحم مستتا تم میں مقوع عمر رباط الخیل تو رہی بون ابھی ادو اللہ وادو، ان کے لیے جس قدر بھی طاقت تم اکٹھی کر سکو اکٹھی کرو، گھوڑے اور اسی طرح اسلحے دوسرے اکٹھا کر کے ان کو دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ یہ چیز مسلمانوں میں نہیں رہی، بہت دن سے یہ چیز کھو گئی، پھر بھی بہرحال وہ آپ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز پیارے رسول کی اس قول کی صداقت ہے، دنیا میں کسی اور قوم سے اس طرح نہیں ڈر رہے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کفر کسی نام کا بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، وثنی ہو، یا سکھ ہو، مجوسی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، پیارے رسول نے اس کی خبر دی ہے۔ رہ گیا مسئلہ کہ اللہ تعالی کا ایک قانون ہے کہ جب مسلمان اللہ کے راستے سے ہٹنے لگیں گے تو اللہ تعالی ان کو تنبیہ کرے گا، لعلہم یرجعون۔ آپ کلام پاک کو دیکھیں، دسیوں جگہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالتے رہیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ مقصد یہ ہے، دشمنی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، کچھ بھی ہے۔ آپ اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں، ایک کافر سے اچھے ہیں، کافر کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے کر کے قیامت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈال کر کے، دشمن سے خوف میں مبتلا کر کے مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح خوبصورت کرنے کے لیے سڑکوں کے درخت کاٹے جاتے ہیں، اسی طرح مسلمان جو بہرحال اسلام کے خلاف ہیں یا اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ لیمیز الخبیث من الطیب، مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے الگ کر دے، اور اس مصیبت میں وہ اللہ کو یاد کرے، یہ مقصد ہے۔ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے وہ مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے غضبناک رہے گا، انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ مصیبت دنیا کی اللہ کے ہاں کے عذاب سے احون ہے اللہ کے فضل سے، یہ بھی ایک چیز مسلمانوں کی تسلی کی ہے۔ لیکن بہرحال ان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر کے اور اپنی تیاریاں کریں، اور مسلمانوں کو میں اتحاد آپس میں پیدا کریں، آپس میں لڑنے کے بجائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس کے جھگڑے سے تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ناکام یہاں رہو گے۔ تو یہ طریقہ ہے مسلمانوں کو اپنی طاقت بنانے کی کہ اتحاد پیدا کریں، اللہ کے دین کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹیں، تو ان کو انشاءاللہ دنیا کی فتح بھی حاصل ہوگی۔ لیکن بہرحال مسلمانوں سے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے، ہمیشہ وہ ڈرتے رہیں گے، اور ہمیشہ جنگ کر کے ان کو زیر کرنے کے پروگرام بناتے رہیں گے، اور وہ مٹانا چاہیں گے مسلمان، لیکن مسلمان انشاءاللہ مٹ نہیں سکتے ہیں۔ ولو کرہ الکافرون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی المسجد ارض مسجدا وطہورا، دنیا کی پوری زمین ہمارے لیے مسجد بھی ہے اور وضو کی یا پاکی کی چیز بھی ہے، طہور یعنی پاکی کی یا پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ طہور جو ہے یہ فعل کا صیغہ ہے، یعنی اس سے آپ پاکی لے سکتے ہیں. کہیں بھی آپ نماز پڑھیں, فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي, جس کسی آدمی کو جس کسی زمین پر کہیں بھی نماز کا وقت مل جائے تو وہاں نماز پڑھ لے. پانی نہ ہو تو تیمم کر کے, مسجد کی ضرورت نہیں, سب جگہ اللہ کی مسجد ہے. ہاں اگر مسجد ہے تو وہاں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي, فليصلي یعنی زمین پاک پڑھ لے. اسی طرح زمین کے ذریعے سے اگر پانی نہیں مل رہا ہے, جنبی ہی ہو, اس کو غسل واجب کی ضرورت ہو, تو تیمم کر کے اپنے کو پاک کر لیں اور اس تیمم سے نماز بھی پڑھ لیں. یہ اس میں تین چیزوں, دو چیزوں کا ذکر کیا یا تین چیزوں کا, باقی حدیث وذکر الحدیث, باقی حدیث نہیں ذکر کیا ہے. باقی حدیث کا ٹکڑا یہ بھی ہے, پانچ چیزوں میں سے احلت لی الغنائم, در رسول فرماتے کہ میرے خصوصیت ہے کہ کسی نبی کی کے لیے دشمن سے جنگ میں فتح پانے کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مال یا ان کے گھر کے مال کو جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا, بلکہ کیا ہوتا تھا کہ وہ تمام سامان جو غنیمت میں جنگ سے جنگ جیت لینے کے بعد دشمن سے ملتا تھا, اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے چھوڑ دیتے تھے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاد کو, ان کی لڑائی کو قبول کیا تو اوپر سے آسمان سے آگ اترتی تھی اور وہیں اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان کو کھانا, اس میں اس کو استعمال کرنا غنیمت کا مال جائز نہیں تھا, لیکن یہ صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو, پیارے رسول کو یہ چیز دی گئی کہ غنیمت کا مال آپ استعمال کریں, وہ حلال ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, اس کا حصہ تقسیم کر کے اللہ کے لیے بھی کچھ اور مسکینوں کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حصہ, آپ کے آل اولاد کا خاص حصہ, سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے لیے حلال کیا گیا. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي, صرف یہ نہیں کہ حلال کیا گیا ہے بلکہ اس کو جو ملتا ہے اس کو اچھی حلال روزی میں شمار کیا تھا. رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روزی میرے نیزے کی انی کے سائے میں یا میرے نیزے کے سائے میں میری روزی رکھتی ہے, یعنی جہاد کے ذریعے سے جو ملے گا وہ ہمارے لیے روزی کی چیز ہے, حرام نہیں بلکہ حلال ہے. اور دوسری خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ کسی نبی کو نہیں ملے گی یا نہیں ملی, عطیت الشفاعت, اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو بڑی شفاعت دی. یہاں خاص شفاعت قیامت کے دن کی وہ شفاعت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے گی, جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے, اس وقت سورج ایک رم ایک نیزے کے فاصلے پر لوگوں کے سروں کے اوپر اپنی گرمیوں کو چھڑکتا ہوگا, اس وقت لوگ اپنے اعمال کی نسبت سے کوئی اپنے پیڈلیوں تک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا, کوئی ناف تک, کوئی پیٹ تک, کوئی سینے تک, یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے حلق تک ڈوبے ہوں گے پسینوں میں, اس وقت لوگ گھبرائیں گے اور اس کو سب سے بڑی مصیبت سمجھیں گے. یہ کہیں گے کہ کسی کے ذریعے سے سفارش کرو اللہ کی طرف, اللہ کے جناب میں, کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نکال کر کے یا تو جہنم میں ڈال دے یا جنت میں ڈال دے. سبحان اللہ, اس کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتے تھے, اس کو سب سے بڑی مصیبت سمجھیں گے. اس وقت جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ اور کہیں گے, انت ابونا, آپ ہمارے باپ ہیں اور تمام انسانیت کے باپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا, اپنے خاص لطف سے, اپنے دست کرم سے آپ کا ڈھانچہ بنایا, پھر آپ کے لیے روح پھونکی, آپ کی یہ خصوصیت ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے جناب میں ہمارے لیے سفارت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موجودہ یہ جو عذاب میں ہم مبتلا ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا دیں. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, میں نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنے رب سے شرم کھاتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا, لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين, کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے, تو میں ظالم ہو گیا تھا, اس کے پاداش میں ہمیں زمین میں اتار دیا گیا, میں اللہ تعالیٰ کے جناب میں سفارش کے لائق نہیں ہوں. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے آپ سب سے پہلے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلا نبی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی تھی, آپ کی دعا سے آپ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، ہمارے لیے اللہ کے جناب میں دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس موجودہ عذاب سے نجات دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اولاد میں سے نہیں ہے، فلا تسلم ما لیس لک بہ علم، مجھ سے اس چیز کی طلب نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، میں اللہ کے جناب میں سفارش نہیں کر سکتا۔ آئیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ہر ایک عذر کرتا جائے گا اپنا، آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی عذر کر دیں گے، پھر سب کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر رسول فرمائیں گے انا لہا، میں اس کے لیے تیار ہوں، انا لہا انا لہا، میں اس کے لیے تیار ہوں، پھر رسول فرماتے ہیں فآتی فأسجد علی المقام یعطین اللہ المقام المحمود، اللہ تعالیٰ ایک خاص جگہ جس کا مقام محمود ہے نام ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مرحمت فرمائے گا وہ جگہ، اور میں سجدے میں گر پڑوں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور اپنی ثنا کے ایسے الفاظ الہام کرے گا، وہی کرے گا کہ میں اب اس وقت اس کو نہیں جانتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنے سر کو آپ اٹھائیں، وصل توتا، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی، لوگوں سے وہ بلا ٹلے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ میزان نصب کریں گے، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے پیارے رسول کی یہ خصوصیت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اعطیت الشفاعۃ، کی بڑی شفاعت، شفاعت کبرا اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور کسی کو نہیں دیا۔ عام سفارش کا مسئلہ ہے، احادیث میں آتا ہے کہ انبیاء کو وہ افراد کے لیے سفارش کا موقع اللہ تعالیٰ دے گا، یہاں تک کہ نیک مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے پہچان میں سے یا جس کسی کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کا موقع دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارشیں قبول کرے گا۔ لیکن پیارے رسول کے کہنے کا مطلب ہوتی تو شفا، وہ بڑی شفاعت اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو دی، جس کو دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہیں جس کی طاقت رکھے گا۔ اور آخری چیز جو پیارے رسول نے فرمائی پانچ چیزوں سے میں سے، وکان النبی یہ بات ولا قوم ہی، پہلے کے انبیاء، ہم سے پہلے کے انبیاء اپنی قوم کے ساتھ خصوصی طور پر بھیجے جاتے تھے، اپنی قوم کی دعوت کے لیے، دوسرے قوم کے لوگ ان کی دعوت کے پابند نہیں ہوتے تھے، اسی وجہ سے بیک وقت ایک علاقے میں کئی نبی بھی ہوتے تھے، کسی قوم کی طرف ایک نبی، دوسرے قوم کی طرف دوسرے نبی، ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے۔ لیکن بعثت الی الناس کافتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ ہے خصوصیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان خصوصیت میں سے تیمم کے باب سے جو مناسب ٹکڑا ہے وہ یہ کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، دنیا کی زمین مسجد اور پاک ہونے کی چیز بنائی گئی ہے، کہیں بھی آدمی کو ضرورت پڑے وضو کی یا تیمم کی یا غسل کی، پانی نہ ہو تو تیمم کر کے اپنے کو پاک کر سکتا ہے، اور ہر وہ کام کر سکتا ہے تیمم کے بعد جو وضو اور غسل کے بعد کرتا تھا، تو نماز پڑھ لیا کرے۔ یہ ہے پیارے رسول، یہ بھی دین کے آسان ہونے کا ایک ذریعہ ہے، یا دین کے آسان ہونے کی ایک دلیل ہے۔ دوسری امتوں کے لیے تیمم کا استعمال جائز نہیں تھا، یا تیمم کا طریقہ ان کے یہاں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی امت کو یہ چیز دی، یہ دین کے آسان یا دین کی عالمیت کی دلیل ہے کہ قیامت تک کے لیے اسی دین کو رہنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام آسانیاں سمو دی ہیں اور بھر دی ہیں۔ اسی طرح حذیفہ فی حدیث حذیفہ عند مسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لفظ جو ہے اسی روایت کو انہوں نے بھی روایت کیا، لیکن انہوں نے لفظ جو استعمال کیا ہے پہلی حدیث کے لفظ میں ہے، وہ جو علت لی الارض مسجد و طہورا، تمام زمین مسجد اور پاک کرنے کی یا پاکی حاصل کرنے کی چیز بنائی گئی ہے، لیکن ان کے یہاں لفظ جو ہے وہ جعلت تربت حالنا طہورا اذا لم نجد الماء، اس کی مٹی ہمارے لیے وضو کی جگہ پر ہے اور غسل کی جگہ پر ہے اگر ہم پانی نہ پائیں. تو تربہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی مٹی کو تربہ. تو کیا زمین کے حصوں میں سے پتھر بھی ہے، زمین کے حصوں میں سے ریت بھی ہے، زمین کے حصوں میں سے چونا بھی ہے، اسی طرح وہ سوری زمین بھی ہے جو پیلی پیلی ہوتی ہے، سب ہے، لیکن تربہ ایک خاص نوع کی زمین کا کی مٹی کا نام ہے. تو پھر کیا یہ مٹی کی خاص نوع جو ہے اسی ہی سے وضو ہوگا، یا زمین کے اوپر کوئی بھی زمین کا حصہ ہو، پتھر ہو یا یہ کہ ریت ہو، سب سے وضو ہو سکتا ہے؟ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، صرف مٹی کے قسم کا جس میں گرد اڑتی ہو یا جو زراعت کے قابل ہو وہی مٹی تربہ کہتے ہیں، اسی مٹی کو جو زراعت کے قابل ہو اسی مٹی سے تیمم ہوگا. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت میں استعمال کیا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، زمین کے اوپر کے کسی حصے، صعید کے معنی جو زمین، سعادہ سعادہ کے معنی چڑھا، صعیدہ زمین کے اوپر کوئی چیز جو ہے، زمین کے اوپر کا حصہ کوئی بھی ہے زمین کے قسم کا، اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس میں پتھر بھی آتا ہے، اس میں شوری زمین بھی ہے، اور اگر زرنیخ ایک چیز عربی کی کتاب لکھا جاتا ہے وہ کون سی مٹی کون سی قسم ہے، کوئی دھات کی قسم کی ہوتی ہے مٹی ملی ہوئی. بہرحال ہر چیز سے انشاءاللہ وضو تیمم کیا جا سکتا ہے، وضو کی جگہ پر اور غسل کی جگہ پر. ہاں سوال آپ کا یہ اٹھتا ہے کہ ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھی جائے گی یا کئی نمازیں، جب وہ وضو کی جگہ ہوئی، وہ جو وضو کا نائب تیمم بنا، تو پھر جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھنی جائز ہونی چاہیے. لیکن بعض علماء نے جو کہا ہے کہ نہیں، ہر نماز کے لیے نیا تیمم کرنا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاکی کی چیز بنائی ہے، مٹی کو، تو وہ ایک مرتبہ آپ نے تیمم کیا تو پاک ہو گئے. جب تک وضو کے ٹوٹنے کی چیزوں سے وہ تیمم نہیں ٹوٹے گا، وہ تیمم باقی رہے گا. ظہر کے وقت تیمم کیا، اس تیمم سے آپ اگر نہیں ٹوٹا تیمم تو عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو. اگر پانی میسر آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث آئے گی کہ نماز کے یہاں تک کی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے درمیان آپ ہیں، ظہر کے لیے آپ نے وضو تیمم کیا اور تین رکعتیں آپ پڑھ چکے، چوتھی رکعت بھی پڑھ چکے، آپ تشہد میں ہیں، کسی نے لا کر کے ڈول بھر کر کے آپ کے سامنے پانی رکھ دیا اور کہا کہ لیجیے وضو کر لیجیے، تو اس وقت نماز توڑ کر کے تیمم وضو کر کے اور پھر نماز کو دہرانا ہوگا. البتہ اگر آپ سلام پھیر لیے ہیں تو نماز سے نکل گئے. نماز سے نکل لینے کے بعد اگر ہزار نہر بھی آپ کو میسر ہو تو پھر آپ کا وہ وضو، آپ کا تیمم صحیح تھا، نماز صحیح ہوئی. البتہ آپ کو اگر سنت پڑھنی ہوئی تو پھر اس کے لیے وضو کریں آپ. اسی طرح دوسری نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف نماز کے لیے، ایک ہی نماز کے لیے ایک تیمم کافی ہے، وہ پیارے رسول کی اس لفظ مبارک کے بھی خلاف پڑتا ہے، جو جعلتنا الارض مسجدا وطہورا، پاک زمین ہمارے لیے مسجد اور پاکی کی جگہ بنائی گئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تیمم کا ذکر کیا ہے، انما یرید اللہ، تیمم کا ذکر کرنے کے بعد انما یرید اللہ لیطہرکم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا قصد، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے. جس طرح غسل سے پاک ہوتا ہے آدمی، اسے تیمم کر کے غسل کی جگہ پر پاک ہو گیا. جس طرح وضو کر کے نماز اور دوسرے نوافل وغیرہ فرائض پڑھنے کا مستحق ہو جاتا ہے، اسی طرح تیمم سے بھی. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے لیے نیا تیمم کرنا ضروری ہے، اگرچہ نوافل وضو کا صدور نہ ہوا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. ایک تیمم سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. وان علی نند احمد جو التراب لطہورا، یہ حدیث کئی الفاظ سے کئی صحابہ نے نقل کی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عرض کا لازم ہے کہ زمین ہمارے لیے پاکی کی چیز بنائی گئی ہے. بعض الفاظ میں ہے کہ تربت اس کی، یعنی خاص قسم کی مٹی، اور ایک لفظ میں التراب، وہ تربت اور تراب کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اس عام چیز کے ذکر کرنے کے بعد اس خاص چیز کے ذکر کرنے سے حکم میں فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اگر آدمی کو تربہ قسم کی زمین کی تربت اور مٹی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے اس سے تیمم کرے، اور اگر نہیں تو کسی چیز سے بھی، وہ زمین کے کسی ٹکڑے سے بھی جو زمین سے پیدا ہونے والی ہے، یعنی یہ کہ زمین کے جنس سے ہو، پتھر ہو اور چونا ہو، چونے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے علماء نے، نورا کا لفظ، زرنیخ کا، اسی طرح شوری مٹی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے آدمی تیمم کر سکتا ہے. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. حضرت عمار بن ياسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا کہیں، فاجنبت، وہاں جا کر کے مجھے جنابت لاحق ہو گئی، احترام ہو گیا، غسل واجب کی ضرورت پڑ گئی، فلم اجد الماء، ڈھونڈنے کے بعد بھی پانی مجھے نہ ملا، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، میں مٹی میں لوٹ پیٹ کرنے لگا جیسے کہ کوئی جانور لوٹتا ہے، یعنی جیسے گھوڑا ہو، یا بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو الٹ پلٹ اسی میں کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح میں اپنے کو تمام جسم کے تمام